اس شہر کے لوگوں کے لیے، اس ملک اور قوم کے لوگوں کے لیے، 마술이 흠벅대기에 등장하는 것 앞서서의 말에 닿다 변화에 닿음이 있다. तो ये आपके पास निसाब की काफी कौन चुकी होगी इसके सफा नंबर तीन पर हमारा पहला कदम आप देख रहे हैं कि सफा नंबर तीन पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बाद पहला दिन लिखा हुआ है और फिर आवाज बाहवाना पूरा अपने प्रोग्राम का आवाज जो है वो सूरा फातिहा से करते हैं। वैसे तो इस तरह के हमने कई निसाब बनाए हैं। पिछले साल जो निसाब आपने पढ़ा था वो और निसाब था और अब ये जो निसाब की काफी आपके हाथ में है ये मुख्तलिफ है, लेकिन हम हर निसाब में सूरा फातिहा को और नीयत से मुतल्लिक जो हदीस है उसको हर मुसाब में शामिल करते हैं। इसकी वजह यह है कि खुद अल्लाह ताला ने ये पसंद किया। अगर आप गौर करें तो खुद भी आप इस बात को समझ जाएंगे कि अल्लाह ने ऐद ईमान के लिए इस बात को पसंद किया है कि अहले ईमान सूरा फातिहा को बार बार पढ़ें और बार बार सुनें। सूरा फातिहा कुराने मजीद का वो हिस्सा है जिसको अल्लाह ने मुसलमानों के लिए फर्ज वजीफा लगाया। कुरान के किसी दूसरे हिस्से को ये इख्तियार हासिल है। सूरा फातिहा के लिए मुकाम में मसला है कि अल्लाह ने ये पसंद किया है कि एक बंदा मोमिन उसको बार बार पढ़े, बार बार पढ़ाए, बार बार उसका गौर करे, बार बार इसको सुने। इसीलिए इसको नमाज का हिस्सा बनाया गया और मुस्तकिल हिस्सा बनाया। तो इसलिए हम भी हर नसाब में सूरा फातिहा को शामिल करते हैं। तो इस हमारे प्रोग्राम का आगाज भी सूरा फातिहा से हो रहा है। हम नहीं जानते कि सूरा फातिहा के अंदर अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए कितनी खैर बरकत रखी है, लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला वो सारी खैर को बरकत हमें नसीब करे। तो ये सूरा फातिहा क्योंकि आप इसे जानते हैं, इसके मुख्यम से भी वाकिफ हैं, इसलिए बिल्कुल इख्तसार के साथ मैं तस्वीर के मुस्तरद हूँ या याद दहानी के मुस्तरद से मैं दोबारा इसके मुख्यम को आपके सामने करा देता हूँ। इसका इसको अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह हमें अता किया है कि हम जब इसको पढ़ते हैं तो इस तरह इसको पढ़ना चाहिए कि जिस तरह एक बंदा अपने रब से हम सलाम हो रहा है उससे लहजे गुफ्तगू हो रहा है। गोया अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आप से बातें करने के लिए हम कलाम होने के लिए ये सूरा फातिहा में आता है। तो आप जरा इस तरह अपना जहन बनाएं कि हम अल्लाह की उम्मीद करें और उसके महबूब मुस्तगू हैं और कुछ कलमें उसके सामने पेश होकर आता है। इस तरह अगर आप अपने जहन को आप बनाएंगे तो सूरा फातिहा को ज्यादा समझें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। पहली बात जो अल्लाह के हुजूर खड़े होकर एक बंदा कहता है, इकरार करता है, वो ये है کہ اے اللہ ساری تعریف دے کسی دوسرے کی تعریف جو ہے اس کی عام طور پر دو ہوئی ہے، یا تو کسی کی قوت اور طاقت سے معلوم ہو کر انسان اس کی تعریف کرتا ہے، یا اس کی اس کے احسانات سے متاثر ہو کر اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں گے تو ساری قوت اور طاقت کا مالک بھی اللہ ہی ہے اور ساری نعمتوں کا مالک بھی ہے، اس لیے تعریف کا مستحق بھی وہی ہے اور شکر کا مستحق بھی ہے۔ الحمدللہ، یا اللہ تعریف بھی تیرے لیے ہے اور شکر بھی تیرے۔ اور اگر کوئی شخص اس کلمے کو پوری طرح ہضم کر دے، اس کا فہم حاصل کر دے اور اس کا رنگ اپنی شخصیت اور اپنے کردار پر چلا لے، تو وہ اللہ کے سوا سے بالکل غریب ہو جائے، نہ اللہ کے سوا کسی اور کا خوف اسے باقی رہے گا اور نہ اللہ کے سوا اس کے اندر کسی کا شوق باقی رہے گا۔ اگر وہ صرف ان دو الفاظ کو سمجھ جائے الحمدللہ، رب العالمین سارے جہانوں کا رب، یعنی سارے جہانوں کو تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا اور سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا اور سارے یہ آپ دیکھیں کہ قرآن کے الفاظ میں کتنی تردید ہے کہ اے اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے، اس لیے کہ تو سارے جہانوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور پروردگار ہے۔ یعنی تعریف کی بنیاد یہ ہے کہ تو رب العالمین اور الرحمن الرحیم، بڑا ہی رحم کرنے والا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا جا بجا ذکر کیا اور پورا قرآن اس کی صفات سے اس کے ذکر سے بھرا ہوا ہے، لیکن وہ اپنی صفات میں سے بھی جس صفت کو سب سے زیادہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے وہ اس کی صفت ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفتوں کا ذکر کیا، ایک اپنی صفت رحمت کا اور دوسرا اپنی صفت علم اور قدرت۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، اپنے بارے اپنے رحیم ہونے اور رحمان ہونے کا بڑا ذکر کرتا ہے اور اپنے علیم اور باخبر ہونے کا بڑا ذکر کرتا ہے اور اپنے قادر ہونے کا بڑا ذکر کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اس نے سورہ فاتحہ میں بھی اپنی صفت رحمت کا ذکر کیا ہے کہ میں بڑا رحم کرنے والا مہربان۔ انسانوں کا خیال ہے کہ ماں اپنے بچے پر بڑی شفقت کرتی ہے، بڑی مہربان ہوتی ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ شفقت کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، عطا کر کے بھی رحم کرتا ہے، دین دے کے بھی رحم کرتا ہے، معاف کر کے بھی رحم کرتا ہے، توبہ قبول کر کے بھی رحم کرتا ہے، توبہ پوشی کر کے بھی رحم کرتا ہے۔ اس کی عظمت کے بے شمار پہلو بچ گئے، وہ بے حد رحم کرنے والا اور مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک۔ یہ قرآن کا ایک مستقل ہے، اس نے انسانوں کو اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا کا احساس کرایا، اور قرآن کے ہر صفحے پر آپ آخرت کا ذکر دیکھیں۔ یہاں اس سورت میں بھی اللہ قدرت کے طور پر بھی اور ویسے بھی اللہ نے مسلم کا اصحاب کرا دیا ہے کہ وہ فیصلے کے دن کا مارش ہے, جزا اور سزا کے دن کا مارش ہے. اب آپ کو زیادہ چونکہ ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے, میں ذرا آپ کو جگا کر ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, صبح کا وقت ہے, نیند بھی آ جاتی ہے اور یہ دلچسپی بات ہے, لیکن میں آپ کو جگا کر ایک چیز کا احساس آپ کو دلانا چاہتا ہوں اور وہ بڑی قیمتی چیز. آپ ان تین جملوں پر غور کریں, اپنے طور پر غور کریں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ان تین جملوں کو سمجھنے کے بعد اور ان پر پوری طرح یقین رکھنے کے بعد خود بخود یہ بات انسان کی زبان سے نکل جاتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں پھر آپ کو توجہ کراتا ہوں کہ اے اللہ, چونکہ تیرے ہی لیے حمد ہے اور تیرے ہی لیے شکر ہے, کوئی نہ تو حمد کے لائق ہے نہ شکر کے لائق, اور اے اللہ تو ہی سارے جہاں کا رب, کوئی اور رب نہیں. ذرا سوچیں, ذرا جاگ کرتے ہیں اور آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے تو شاید آپ کو مزید دس دن آنے کی ضرورت بھی نہیں. کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاس میں آئے نا, آپ دوسروں کو بھی لائیں خود بھی لائیں, لیکن ذرا سمجھیں کہ اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے اور تیرے ہی لیے شکر ہے اور تو سارے جہانوں کا رب, خالق بھی تو ہے, مالک بھی تو ہے اور پروردگار بھی تو ہے, اور تو بڑا رحم کرنے والا شفیق اور مہربان, اور تو اس دن کا مالک ہے جس دن تو انسانوں کے ایمان اور عمل کی بنیاد پر اپنے جزا اور سزا دے گا, اس لیے تو ہی عبادت کا مستحق ہے, ہم خاص تیری بندگی کرتے ہیں. اور یہی چیز پورے قرآن میں انسان کو سمجھائی گئی, وہ کسی نے بڑا خوب کہا ہے, اب اس بات کو بھی اس سٹیٹمنٹ سے ذہن میں رکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے. یعنی پورا قرآن کس لیے نازل ہوا, اسی لیے نازل ہوا ہے نا کہ یہ انسان اللہ کا بندہ بن گیا اور اسی بندگی کی جو بہترین شکل ہے وہ اس آیت کے اندر بتائی گئی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم خاص تیری بندگی کرتے ہیں, یعنی تیرے سوا کسی اور کی بندگی کرتے ہی نہیں. زندگی کے تمام جملہ معاملات میں ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ یا اللہ اپنی غلامی اور اپنی بندگی کے راستے میں ہماری ہماری رہنمائی کر دیں. ایاک نعبد و ایاک خاص بندے, یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو الصراط المستقیم کے لفظ الف لام ان میں داخل کیا گیا ہے, یہ طریق گرامر کی بات ہے, دیکھو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے رب, یہی جو تیری بندگی کا راستہ ہے, یہی سیدھا راستہ ہے, اس کی طرف ہماری رہنمائی, یعنی یہ جو ہی نعبد و ایاک نستعین ہم نے تجھ سے وعدہ کیا ہے اور اقرار کیا ہے, یہی سیدھا راستہ ہے. اب اس سیدھے راستے کی جو جزیات ہیں اور جو تفصیلات ہیں اس کی طرف ہماری رہنمائی بھی کر اور ہماری مدد. ہماری ہدایت کرنا, ہمیں سمجھ بھی عطا کرنا اور توفیق بھی دے کہ ہم تیری زندگی کا اور کئی گندگی جیت بھی رہا ہے. اور یہ قرآن مجید میں تصریح جا بجا موجود ہے, وَعَلَيْهُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم, اور میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, اے ہمارے رب یہ جو تیری بندگی کا راستہ ہے جس کا ہم نے اقرار کیا ہے, جس کو ہم نے سمجھ لیا ہے, اس کی طرف ہماری رہنمائی دی. کیونکہ بندگی صرف یہ تو نہیں ہے کہ کوئی آدمی مسجد میں جائے اور نماز پڑھے, بندگی تو یہ ہے کہ زندگی کے تمام جملہ انفرادی اور اجتماعی معاملات میں اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے. تو انسان اس کا محتاج ہے کہ انسان کو یہ پتا چلے کہ زندگی کے اس معاملے میں اللہ کی یہ رضا ہونا چاہیے. اس کا بھی محتاج ہے انسان, اور اس کا بھی محتاج ہے کہ پھر اسے یہ توفیق ملے اللہ کی طرف سے کہ وہ اس معاملے میں اللہ کی مقبول بہا کر ایک دن سے صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر جن کا تیرا انعام ہوا. اس کو بھی آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو انعام کا وعدہ ہے وہ صراط مستقیم کے ساتھ مشروع ہے. اللہ اپنے ان بندوں کا انعام کرتا ہے جو اس کی بندگی کے سیدھے راستے پر ہے, جو اس کی بندگی کے راستے پر نہیں چلتے وہ اس کے انعام سے محروم رہتے ہیں. اس کو اچھی طرح آپ سنیں. اگر میں اور آپ یا ہم میں سے کوئی انسان اللہ کا انعام چاہتا ہے, اس کی خوشی اور رضا چاہتا ہے اور اس کا فضل چاہتا ہے, تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صراط مستقیم کو سمجھے اور صراط مستقیم پر چلے. تو اے ہمارے رب, تمہیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تم نے اپنا انعام کیا. تو وہی علم ہوئے علیہ برف تو آدمی, نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا اور تجھے راہ. یہ کن پر غضب ہوتا ہے اور کون گمراہ ہوتے ہیں, یہ بھی مختصر کی بات. جو اس کی بندگی نہیں کرتے اور بندگی کے سیدھے راستے پر نہیں چلتے, انہیں پر اس کا غضب ہوتا ہے اور وہ بھی گمراہ. بات بڑی مانا ہے, کسی اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. وہی دن مغضوب علیہم والضالین, مغضوب بھی وہی ہیں جو بندگی کے سیدھے راستے پر نہیں چلتے, اور زوال بھی وہی ہیں جو بندگی کے سیدھے راستے پر. اور نتیجتاً وہ اس برے انجام سے دوچار ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے رکھا. تو یہ میں نے اختصار کے ساتھ سورہ فاتحہ کو آپ کے سامنے پڑھ دیا. سورہ فاتحہ کا پیغام بھی آپ کے نام وہی ہے جو پورے قرآن کا ہے کہ لوگوں اللہ کے خالص بندے بن جائے. یہ تھوڑی سی زندگی تو اس نے تمہیں دی ہے, ہوش پر اور اس سے خالص بن جائے, نقصان نہ اپنا کرو, وقت نہ ضائع کرو, خام نہ ادھر ادھر اپنی نگاہ نہ کرو, ایک اللہ کی طرف سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں اس سورہ فاتحہ کی دعا کے بھی یہ دعا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول کرے. آمین. حضرات میں دوبارہ آپ سب کو اپنے ساتھ شامل کرتا ہوں. ہم سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں, اس کی حمد کہتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور اس کی عزت عظمت اور کبریائی کا اعلان کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں اور ان پر بے شمار مرتبہ دل کو سلام کرتے ہیں, اور بڑی عاجزی اور محبت کے ساتھ اور بڑی چاہت کے ساتھ اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق دے اور قیامت کے دن ہم سب کو ان کی شفاعت اور ان کا ساتھ دے. اور میں دوبارہ آپ کے لیے بھی, آپ کے گھر والوں اور آپ کے بچوں کے لیے بھی, اور سب محبت پہلے ایمان کے لیے بھی اللہ سے گناہ کی معافی مانگتا اور رحم اور فضل کی وسیل کرتا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کو غلط ترتیب بتا رہے ہیں, میں آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں. یہ تو آج آغاز کے طور پر میں پہلے آیا تھا, حاضر ہوا تھا اور سورہ فاتحہ پڑھی, ورنہ وہ بھی ترتیب ہوگی ہوگا نا کہ پہلے تجوید کا سبق ہوگا, پھر حدیث پڑھی جائے گی, پھر اس نے معاشرت کے عنوان سے زندگی کے روز مرہ معاملات کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات آپ کو دین کی بتائی, پھر قرآن کا انشاء. آج بھی اسی طرح ہے, آغاز میں نے سورہ فاتحہ سے کیا ہے, صفحہ نمبر 5 پر آج آپ کا حصہ قرآن کا جواب میں پڑھنا ہے. اس کے بعد روزانہ تجوید پہلے ہوا کرے گی اور پھر حدیث ہوگی اور پھر اس نے معاشرت کے نماز سے تھوڑی سی گفتگو ہوگی اور پھر قرآن کا اسی ترتیب سے چلے. چونکہ آپ ایک کلاس میں بیٹھے ہیں, یہ کوئی جلسہ نہیں ہے, اور سارا شہر انشاءاللہ جب اکٹھا ہو جائے گا 2-3 دن میں تو بھی یہ جلسہ نہیں ہوگا یہ کلاس. الحمدللہ آج اس کا بہت ہی خوبصورت اور شاندار اور روز آغاز ہوا ہے, اور مجھے یہ توقع ہے کہ اللہ اس کو اس میں غیر معمولی برکت ڈالے گا, معمولی برکت نہیں ڈالے گا, غیر معمولی برکت, اور اللہ اس کو ہماری طرف سے دنیا اور آپ طرف سے قبول کروائے گا. چونکہ یہ ایک کلاس ہے اس لیے میں دوبارہ آپ کو متوجہ بھی کرتا ہوں اور آپ کا سبق آپ کو دہرا دیتا ہوں. آپ نے پہلے اس کلاس میں سبق یہ پڑھا ہے, سورہ فاتحہ پڑھی ہے, اور سورہ فاتحہ میں جو بطور خاص چیز میں نے آپ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے, نچوڑ ہے. اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ دو الفاظ ہیں, دو چار الفاظ ہیں, ایاک نعبد وایاک نستعین, کہ اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی کی مدد کرتے ہیں. تو کوئی اللہ کا بندہ نہیں, اگر اس بات کو سمجھ لے کہ میں نے خالص ہو کر اور یکسو ہو کر زندگی کے ہر معاملے میں صرف اور صرف اللہ کی غلامانہ اطاعت کرنی ہے, اور اس اطاعت کی راہ میں اسی پر بھروسہ کرنا ہے, تو اس نے زندگی کے راز کو پا لیا اور زندگی کے بھی پر بھروسہ اور وہ کامیاب ہوا. میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خالص بندگی نصیب اور مکمل بندگی نصیب اور اس زمن میں اس راستے میں ہمارا مددگار ہو ہماری مدد ہو. دوسرا آپ نے تجوید کے بارے میں سبق پڑھا ہے. تجوید یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھیں. اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو یہ ٹھیک بات ہے. میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ 10 دن میں کوئی شخص جو ہے وہ قاری نہیں بن جائے گا, اور 10 دن میں بھی روزانہ اگر 5-7 منٹ تجوید کے بارے میں کوئی بڑے سے بڑا قاری بھی اگر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا اور اس طرح سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ ان کا آپ کے اندر ڈال دے, پھر بھی آپ قاری نہیں بن سکے, پھر بھی آپ کو پوری طرح تجوید نہیں آ سکے. اس کی دو وجہ, اس کی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے دو ہمیں فائدے ہیں. ایک یہ کہ اگر کسی قاری صاحب نے بڑی سمجھداری کے ساتھ یہاں 5-7 منٹ تجوید کے بارے میں گفتگو کی تو اس تلاوت کی موٹی موٹی غلطیاں ٹھیک ہو جائیں. اگر آپ نے توجہ سے سنا تو جو ہم تلاوت میں بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں وہ نہیں. اور دوسرا, جو لوگ یہاں شریک ہوں گے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ احساس ہو جائے گا کہ ہم قرآن پڑھتے, ہمیں اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یا جو آدمی قرآن بالکل نہیں پڑھ سکتا اس کے اندر یہ احساس بیدار ہوگا کہ مجھے قرآن کو درست طریقے سے ضرور سیکھ لینا چاہیے, پڑھنا سیکھ لینا چاہیے. یہ دونوں مسئلہ ہم آپ کو کرتے ہیں. باقی یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم چونکہ ایک دوسری زبان بولنے والے لوگ ہیں اس لیے پوری طرح اس طرح قرآن پڑھنا جس طرح عرب لوگ قرآن پڑھتے ہیں یہ شاید ہمارے لیے ممکن نہ ہو, لیکن اس طرح اگر ہم کوشش کریں گے قرآن کو ٹھیک پڑھنے کے لیے, ہم محنت کریں گے تو پھر اگر ہم سے کوئی لہجے میں یا کوئی تھوڑی بہت غلطی ہو جائے گی تو اللہ معاف کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے, وہ بھی ہمیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے اور ہمیں اس سے حوصلہ حاصل کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن سیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سیکھنے میں وہ غلط پڑتا ہے, وہ اسے محنت کرنی پڑتی ہے اور اسے کوشش کرنی پڑتی ہے, وہ سیکھتا جاتا ہے, سیکھتا چھوڑتا نہیں ہے, لیکن زبان اس کی اٹکتی ہے, وہ ٹھیک نہیں پڑھ سکتا, اللہ تعالیٰ اسے دونوں اجر دے گا. ایک اس محنت کا جو وہ کرتا ہے اور ایک تلاوت کا جو کرتا ہے. تو جو ہم کوشش اور محنت کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو ان شاء اللہ قبول کرے گا. دوسرا آپ نے تجوید کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی, تیسرا آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھ گئی, اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ہم ہر نصاب میں سورہ فاتحہ کو رکھتے ہیں اور ہر نصاب میں اس حدیث کو بھی رکھتے ہیں. وہ حدیث آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ سنی ہے کہ برے اعمال کا یہاں ذکر نہیں ہے. یاد رکھیں کہ جو ان اعمال اعمال کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس سے نیک اعمال مراد, برے تو اعمال مراد ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو نیک عمل ہے اس کے قبول ہونے کا دار و مدار بھی نیت کا ہے. بڑے سے بڑا نیک عمل بھی قبول نہیں ہوگا اگر نیت ٹھیک نہیں ہے. تو چونکہ ہم ایک عمل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں, یہ اللہ کے دین کو سیکھنا یہ عمل ہے, اس لیے اس حدیث کو ہم یہاں رکھتے ہیں کہ لوگ عمل کے آغاز میں اپنی اصلاح کرتے ہیں. اس حدیث کے حوالے سے ہم سب اس عمل کو اللہ کے لیے اور اللہ کی قدر کرتے ہیں اور اس سے اس کے ضرور پھر اس میں معاشرت کے عنوان سے آپ نے پاکیزگی اور طہارت کا حدیث سنی ہے. اب صفحہ نمبر 5 پر آپ کا اس کو آپ اپنے سامنے رکھیں, اور ہمارے پاس ابھی 20 منٹ ہیں, ہم ان شاء اللہ 20 منٹ میں سے یہ سورہ بقرہ کی پہلی 10 آیتیں. یہ بھی اکثر آپ لوگ جو اس وقت حاضر ہیں وہ تو ان آیات سے بھی واقف ہیں, کیونکہ پہلے دن وہی لوگ آتے ہیں جنہیں قرآن کے ساتھ زیادہ دلچسپی ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ ہم پبلک میں داخل ہوتے ہیں, اور عام لوگ جن میں سے بہت سارے لوگ قرآن سے بالکل واقف نہیں ہوتے, دین کی تعلیمات سے واقف نہیں ہوتے, ان کو ہم یہاں لانے میں کامیاب ہوتے ہیں. پہلے دن تو وہی مرد و خواتین ہوتے ہیں جو دین سے بڑی محبت کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے واقف ہوتے ہیں. تو یہ سورہ بقرہ کی پہلی 10 آیتیں بھی آپ نے اس سے پہلے بھی سنی ہوں گی, سمجھی بھی ہوں گی. تو یہ آج ہمارا پہلے دن کا سارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ایک لحاظ سے قرآن مجید کی پہلی آیت ہے, یعنی سورہ فاتحہ اگر قرآن کا سبق ہے, اس کے بعد جب قرآن شروع ہوتا ہے تو پہلی آیت. اس میں اللہ نے اس قرآن کی حیثیت کو اور اس کے مقام اور مرتبے کو واضح کیا, اور جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے وہ مقصد واضح کیا. تو قرآن کا مقام کیا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہی وہ کتاب ہے, بس اس کے علاوہ کوئی اور کتاب دنیا میں اس طرح کی نہیں. یہی ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں. ایک تو اس کا مطلب ہے کہ بس یہی وہ کتاب ہے جس کے من و ان اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک. اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف ہے, حتیٰ کہ ان الفاظ میں مفسرین کہتے ہیں کہ جو پہلی آسمانی کتابوں تھی کتابیں تھیں ان کی بھی نفی کر دی گئی ہے, کہ اب ان کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ ان کی ہر چیز اللہ کی طرف سے. بہت ساری چیزیں لوگوں نے اس میں اپنی شامل کر دی, بس ایک ہی کتاب ہے اور وہ یہی جو من و ان جو کچھ اس کے اندر ہے وہ من اصل من اللہ. اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی کوئی بات ایسی ہو جو اللہ کی طرف سے نہ ہو. تو اس کا ایک مطلب یہ کہ یہی ہے وہ کتاب جو جس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس کا دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہی ہے وہ کتاب جس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شک نہیں. یہ اس کے دو مطلب. آپ حیران ہوں گے کہ جب بھی کوئی انسان کتاب لکھتا ہے, جتنی کتابیں لوگ لکھتے ہیں, خواب وہ کوئی ایک آدمی لکھتا ہے یا کچھ مل کر لکھتے ہیں, وہ اب اس کتاب کے پہلے صفحے پر یہ بات لکھتے ہیں کہ میں نے احتیاط بڑی کی ہے, میں نے کوشش کی ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو, لیکن پھر بھی غلطی کا امکان موجود ہے, لہذا جس کو جو غلطی محسوس ہو وہ اس کی نشاندہی کرے, میں اگلے ایڈیشن میں اس کو ٹھیک کروں. لیکن قرآن کیا کرتا؟ قرآن ان ساری کتابوں کے برعکس بات کرتا ہے. یہ واحد کتاب ہے جس کی پیشانی پر پہلا جملہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ تمہارے دماغ کے اندر اور سر کے اندر شک کا کیلا پیدا ہو سکتا ہے. لیکن اس کتاب کے اندر دوسرا کرے تو حضرت فہمی کا شکار ہو سکتے ہو کہ اس کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور موجودہ زمانے میں سود کے بغیر گزارا نہیں ہوتا, لیکن اس نے جو کچھ کہا ہے وہ عین, بلکہ اس طرح حق ہے کہ ساری دنیا کے انسان بھی اس کے کسی حکم کے بارے میں یہ محسوس کریں اور فیصلہ کریں کہ یہ غلط ہے, تو سارے انسان غلط ہو سکتے ہیں, قرآن غلط نہیں. اور یہ کتاب کی شان دیکھیں کہ اس کا پہلا جملہ اللہ نے یہ نازل کرنا ہے کہ لوگوں ہوش کرنا اور اپنے دماغ کو ٹھیک کر لینا کہ جو کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے اور جس کو تم پڑھنے اور سمجھنے لگے ہو اس کی کسی بات کے اندر کوئی شک نہیں, یہ عین حق اور سچ ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان کا کتنا کانفیڈنس اور اعتماد بناتا ہے قرآن کے پہلے جملے, کہ تم اس قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف دیکھتے ہو, تمہیں کیا ضرورت ہے, تمہاری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شاندار اور ستھری اور سچی رہنمائی کی زندگی کے بارے میں, اور ایسی کتاب تمہیں دی ہے جس کے اندر جس کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شائبہ تک نہیں. اس کے بعد اس کا مقصد کیا ہے, اس کا مقصد ہدایت, ہدایت کا کیا مطلب ہے, ہدایت کا مطلب تین الفاظ میں آپ یاد رکھیں, صحیح فکر, صحیح عمل اور صحیح نظام, اس کو ہدایت. تو یہ قرآن انسانوں کو صحیح فکر اور نظریہ عطا کرتا ہے, صحیح عمل کی طرف نشاندہی کرتا ہے اور صحیح سسٹم اپلائی کرتا ہے, اور سوائے اس قرآن کے کہیں سے انسانوں کو ہدایت نہیں ملے. یاد رکھیں یہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں, یہ ٹکرے مارتے رہیں, جو چہ کرنے انہیں قرآن کو چھوڑ کر سیدھا راستہ نہیں ملے. قرآن انسان کی صحیح فکری رہنمائی کرتا ہے, صحیح عمل کی طرف نشاندہی کرتا ہے اور صحیح نظام دے. قرآن کے علاوہ سوچ گمراہی کی سوچ ہوگی, قرآن کے علاوہ عمل جو ہے وہ بھی غلط عمل ہوگا, اور قرآن کے علاوہ جو نظام ہوگا وہ ظلم کے سوا کچھ نہیں. تو قرآن انسان کی ہدایت کے لیے, لیکن اس میں ایک لطیف بات ہے کہ ہے تو یہ ہدایت کے لیے, لیکن اس سے ہدایت سارے پاتے نہیں, دکھا تو دیتا ہے سب کو ہدایت, ہدایت کی نشاندہی تو سب کے لیے کر دیتا, حتیٰ کہ اس نے ابو جہل کو بھی ہدایت کا راستہ دکھا دیا, لیکن ہر کوئی اس سے ہدایت پاتا نہیں. اس طرح قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ یہ ہدل للناس ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا, اور یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت, یعنی سارے انسانوں کو ہدایت کی راہ, صحیح فکر کی راہ, صحیح عمل کی راہ اور صحیح نظام کی راہ دکھا دیتا ہے, لیکن سارے انسان اس سے ہدایت پاتے نہیں ہیں. اس سے ہدایت پاتے کون ہیں؟ المتقین. اس لیے یہاں کہا کہ ہوتا ہے, اس لیے نہیں کہا کہ یہ متقی لوگوں کے لیے تو ہدایت ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے. ہدایت ہے تو سب کے لیے, لیکن اس سے ہدایت پاتے صرف متقی. متقی کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق ہوتے ہیں. اور یہ بڑی عام فہم سی بات ہے کہ جو اس پر ایمان لائے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا وہی اس سے ہدایت پائے گا, دوسرا اس سے ہدایت دیکھ تو لے گا, سمجھ تو لے گا کہ یہ ہدایت, لیکن پائے گا تو نہیں. ابو جہل نے دیکھ لیا تھا کہ ہدایت یہ ہے, لیکن اس نے اس کو اختیار تو نہیں کیا. اختیار کون کرتا ہے؟ جو ایمان لاتا ہے اور عمل کرتا ہے. ہدل للمتقین, اس سے ہدایت پاتے ہیں.
تو یہ پہلی آیت. اس کے بعد اگلی بات میں اختصار سے آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ جو 10 آیتیں ہیں ان میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ بڑی قیمتی. ایک صفت آپ قرآن کی آپ نے سنی ہوگی کہ قرآن فرقان. فرقان کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں حق اور باطل کا فیصلہ قرآن کرتا ہے کہ حق یہ ہے اور باطل. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کا جو پیمانہ اللہ نے انسانوں کو دیا ہے وہ قرآن. اخلاق کے بارے میں, معاشرت کے بارے میں, سیاست کے بارے میں, حکومت کے بارے میں, عدالت کے بارے میں, انسان کی انفرادی زندگی کے بارے میں, انسان کی اجتماعی زندگی کے بارے میں, حق اور باطل کو جدا جدا کرنے والی جو چیز ہے وہ قرآن. یہ صرف ہے قرآن. وہ جو آپ نے ایک بات سنی ہے کہ قیامت کے دن ایک میزان سرد ہوگا, ایک ترازو اور میزان اور کسوٹی کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لگائے گا اور اس میزان اور کسوٹی پر انسانوں کے فیصلے ہوں گے. وہ میزان یہی قرآن ہے, اسی پر انسانوں کے فیصلے, یہی کسوٹی اور معیار ہے. تو یہ قیامت کے دن ہی صرف فیصلے نہیں کرے گا, دنیا میں بھی کر رہا ہے, دنیا میں بھی اسی کے فیصلے شادر ہے. جس کو یہ حق کہتا ہے وہی حق ہے اور جس کو یہ باطل کہتا ہے وہی باطل. دنیا میں بھی یہ میزان نصب ہے. کوئی اگر دیکھنا چاہتا ہے, اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے اپنے مقام اور مرتبے, تو اس کو اس میزان پر توڑ کے دیکھ لے. قیامت میں ضرور جا کے دیکھنا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے, یہاں پر ہی دیکھ لیں. موجود ہے, میزان کے طور پر دنیا میں موجود ہے. جو اپنی حیثیت متعین کرنا چاہتا ہے وہ قرآن کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے, قرآن سے پوری طرح بتا دے گا کہ وہ کیا. تو قیامت کا ضرور انتظار کرنا, یہی پر اپنی حیثیت متعین کرنے کے لیے آپ اس قرآن کے میزان کو استعمال کر سکتے. تو چونکہ یہ اس کا مقام ہے, اس کا مرتبہ ہے, تو یہ فیصلہ کرتا ہے اور یہ فرقان ہے اور یہ میزان ہے اور یہ معیار ہے اور یہ تصوتی ہے. اس لیے اللہ نے اس قرآن میں انسانوں کو تین گروہوں کے اندر تقسیم کیا. اور آپ حیران ہوں گے اس بات کو سن کر کہ ماضی میں بھی, حال میں بھی اور مستقبل میں بھی. یہ کسی کو نیند اگر آئی ہے تو وہ اٹھا دے, اس کو ساتھ والا اٹھا دے, کیونکہ بعض لوگ بڑے یکسو ہو کے سو جاتے ہیں, زور کی بات کی جائے تو بھی نہیں جاگتے, تو ان کو پھر اس طرح کرنا پڑتا ہے. تو اگر کچھ سویا ہوا ہو تو اس کو آپ جگا دیں. کہ یہ قرآن مجید, آپ حیران ہوں گے کہ اس نے انسانوں کو تین پارٹیوں کے اندر رکھے. ماضی کے انسان بھی انہی تین پارٹیوں کے اندر تقسیم تھے, حال کے اس وقت انسان بھی انہی تین پارٹیوں میں تقسیم, اور مستقبل میں بھی انسانوں کی یہی تین پارٹیاں ہوں گی. چوتھی کوئی پارٹی. آپ کہیں گے چوتھی کیوں نہیں, پاکستان میں تو بڑی پارٹی ہے, پاکستان کے تو ایک شہر میں سینکڑوں پارٹی ہیں. لیکن فلاح اور نجات کے اعتبار سے, گمراہی اور ہدایت کے اعتبار سے صرف تین پر, اور قرآن ان کی پیروی پر نظر کر رہے ہیں. اور ہر انسان یہ بھی یاد رکھے کہ ہر انسان ان تینوں میں سے کسی نہ کسی ایک پارٹی کا رکن ہوتا ہے. آپ میں سے بھی ان تینوں پارٹیوں میں سے کسی نہ کسی کا ساتھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کی رجسٹریشن اس طرح نہیں ہوتی کہ کوئی دفتر بنا ہوا ہو جہاں پر نام لکھایا جائے کہ میں فلاں ہوں میں فلاں. لیکن انسان انہی تینوں میں سے کسی ایک گروہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. چوتھی کوئی پارٹی نہیں, لیکن یہ انسان کے اپنے دیکھنے کی بات ہے کہ میری پارٹی کون سی. وہ دیکھ سکتا ہے قرآن کے ان الفاظ میں, وہ اپنی پارٹی پہچان سکتا ہے. لیکن ایک خوشخبری یہ ہے کہ وہ موت سے پہلے پارٹی بدل سکتا ہے. موت کے بعد تو ظاہر ہے پہلے پارٹ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہوگا, تو پھر تو بدلنے کا اختیار نہیں ہوگا, لیکن موت سے پہلے پہلے پارٹی اگر پھر اسے احساس ہو جائے کہ میں تو غلط پارٹی کا رکن ہوں, تو وہ اپنی پارٹی چینج کر کے دوسری پارٹی میں جاتا ہے, اور اللہ بھی اپنا ریکارڈ درست کر لے گا, اس کے فرشتے بھی ہر وقت ریکارڈ بنا رہے ہیں. پہلی پارٹی کے لوگوں کی ہمیشہ وہ ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے انبیاء پر, اس کے ذریعوں پر, اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے راستے ہیں. یہ پہلی پارٹی, اور اس پارٹی کا نام متقین ہے, متقی لوگوں کی پارٹی, اور یہ بڑی خصوصیت ہے. اس پارٹی کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے اور سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے بالکل ٹھیک راستے پر, اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے فلاح پر. بڑی خوش قسمت پارٹی, اس کا ذکر بھی کرتا ہے اور اس کی فلاح کا اعلان بھی. یہ پہلی پارٹی ہے. اس پارٹی کے جو اس پارٹی کی جو صفات ہیں, اس کے خاص قرآن کی جو صفات ہیں, وہ ساری صفات تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان ہیں. ان کی چند بڑی بڑی باتیں, ان کی صفتیں یہاں پر بھی بیان ہوئی ہیں, لیکن پورا قرآن اس پارٹی کے کارکنان کی صفات سے بھرا ہے. آپ اختصار سے اس پارٹی کی صفتیں آپ بھی سن لیں. الذین یؤمنون بالغیب, پہلی صفت اس پارٹی کے لوگوں کی, پہلی
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ,
دوسری
ومما رزقناهم ينفقون,
تیسری واللہ آپ سنتے جائیں آپ کو پوری سمجھ آئے.
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون,
دیکھتے ہیں آپ اس پارٹی میں ہیں کہ نہیں,
جانن ہوتا جائے گا. پوری طرح وہ یقین رکھتے ہیں پوشیدہ حقیقت کے اوپر, ڈولتے نہیں. نبیوں نے جن حقائق کی نشاندہی کی ہے اس کو پوری طرح مانتے ہیں,
اور اس کے سامنے, اللہ کے سامنے جھک کر رہتے ہیں, اور اس کے جھکنے کا سب سے بڑا مظاہرہ وہ نماز میں کرتے ہیں. اور جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو اللہ ہی کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. اس کے دو مطلب ہیں, مما رزقناهم ينفقون کے. کچھ لوگ تو اس کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, لیکن اس سے بہترین مطلب یہ لوگ نے لکھا ہے کہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اسی کی مرضی کے مطابق, سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق.
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک,
ان کی چوتھی سے جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس کو وہ حق مانتے ہیں, اور کبھی ڈولتے ہیں کہ یہ زمانہ تو ایسا نہیں ہے, اس زمانے میں تو یہ بات ٹھیک نہیں. جو اللہ کی تاریخ ہوتی ہے اس پر بھی یقین رکھتے ہیں, پہلے کی پہلے جو اللہ نازل کرتا رہا ہے اس کو بھی وہ حق مانتے ہیں, اور جو تیری طرف نازل کیا ہے اے نبی اس کو بھی وہ حق مانتے ہیں.
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ,
ان الفاظ میں بڑا زور ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے, ٹھیک 7 بجے اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں.
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ,
اور خاص طور پر وہ آخرت کا علم ہے. یعنی اللہ کے بل غیر میں بھی آخرت موجود تھی, لیکن الگ آخرت کا نام اس لیے لیا کہ وہ ساری زندگی آخرت ہی کے لیے گزارتے ہیں. جو عمل کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ آخرت میں اس کا بدلہ ملے. وہ اس دنیا میں آخرت کے لیے جیتے اور مرتے ہیں اور پورا یقین رکھتے ہیں. یہ پہلی پائٹی ہے. میں یہ دعا کروں گا آپ اس پر آمین کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں اس پارٹی میں شامل کر. ویسے دوست طرح تھوڑا مشکل ہوتا ہے آمین کہنا, اگر تو صرف آمین کہنا ہی ہو الف اور میم اور یہ اور نون تو پھر تو آسان ہے, لیکن دل سے یہ کہنا کہ مجھے ایسا نہیں تھا یہ ذرا مشکل ہے. بارہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم سب کو اسی پارٹی میں شامل کر. دوسری پارٹی کے لوگ بھی جنہوں نے کفر اللہ کی بات کا انکار کر دیا کہ نہیں مان, زور لگا لو نہیں اڑ گئے ذہن پر اور جان بوجھ کر اڑ گئے, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اڑنے کی. جس نے کفر کیا اس نے بلا وجہ کیا, لیکن کافر جس طرح بعض لوگ ایمان میں بڑے سخت ہوتے ہیں اسی طرح بعض لوگ کفر میں بھی بڑے, ان کو بھی شاباش دے وہ بھی کمال. یہ جو ایمان کے معاملے میں کفر ہے یہ تو دور کی بات ہے. میں آپ کو ایک ویسے سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے گھروں میں کئی ضدی لوگ دیکھے ہوں, ضد ان کی طبیعت میں ہوتی, بالکل ٹھیک بات ہوتی ہے لیکن نہیں مانتے, وہ خود بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بات ٹھیک ہے لیکن نہیں مانتے. آدمی سر پکڑ کے رہ جاتا ہے تو کمال. آپ نے کبھی ایسے بچے سے آپ کو اتفاق ہوا ہو کہ سارا خاندان اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اس کو سمجھا رہا ہے اور وہ بھی سمجھ رہا ہے تو بات ٹھیک ہے لیکن نہیں مانتے. یہ بھی ایک قسم کے لوگ کہ نہیں مانتا. وہ علامہ اقبال نے بانگے درا کہ پہلے سفر پر ایک حضری بھری نامی کو شاعر ہے اس کا شعر لکھا ہے, وہ بھی شاید اس نے اسی لیے لکھا ہے کہ علامہ اقبال کا کلام بڑا متاثر کرتا ہے, بڑا مؤثر کلام ہے, اس سے بڑے بڑے لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے یہ شریر, پھول کی پتی تو بڑی نازک ہوتی ہے اور ہیرا بڑا سخت ہوتا ہے, ہیرا پتھر اور شیشے کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, ہیرے سے پتھر کاٹے جاتے ہیں, ہیرا ایسا سخت پتھر ہوتا ہے کہ پتھروں کو بھی کاٹ دے. تو علامہ اقبال کہتا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد نادان کے کلام نرم نازک پہ اثر. ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ محمد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم, سچا نہیں ہے اس کی سچائی بڑی مسلمہ ہے. اس نے پوچھا کہ ایمان کے نہیں جاتے, نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا مر جاؤں گا نہیں مانوں. اور یہ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی وہ بھی کہتی ہے. جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی تو وہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول, جب آپ آئے تو میرا چچا اور میرا والد آپ کو ملنے کے لیے گئے, دونوں یہودی آئے تھے اور دونوں نے میرے سامنے آ کر یہ مکالمہ کیا. ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ سناؤ, چچا نے والد سے پوچھا تو والد نے کہا یہ وہی ہے, ساری عمارتیں بالکل سچا نبی ہے اور آخری نبی ہے, ہم نے آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہے دل سے بھی محسوس کر لیا. تو پھر میرے چچا نے والد سے پوچھا کہ خیال کیا,
والد کے انہوں نے کہا دشمنی کریں گے 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 نہیں مانے. یہ کیا ہے؟ یہ ضد ہے اور یہ لوگوں میں موجود ہوتی ہے, یہاں بھی موجود ہے. آپ نکلے ذرا لوگوں کو تبلیغ کریں, آپ کو بڑے عجیب عجیب تو کریں گے, عجیب عجیب لوگ ملیں گے. تو یہ دوسری پوائنٹ ہے. ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟
ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
بے شک وہ لوگ جن نے ضد کی بنیاد پر انکار کیا, اے نبی ان پر برابر ہے تو انہیں ڈرائے. اگر نبی کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے تو ہم کیا ہیں؟
نبی کا ڈرانا اور نہ ڈرانا ایسے ضدی لوگوں پر برابر ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے؟
قرآن کہتا ہے کہ لا یؤمنون, اے نبی یہ نہیں مانیں گے. اس کے بعد فرماتا ہے
فتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم.
ہم نے نہیں, یہ یاد رکھنا, یہ غلطی نہ کرنا, میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں برداشت کرتا, یہ غلطی نہ کرنا. ہم نے نہیں, ان کی ضد کی وجہ سے جو انہوں نے چاہا ہم نے بھی فیصلہ کر دیا. ان کی بار بار کی ضد اور ہٹ گرمی کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر بول رکھا ہے کہ تم نہیں چاہتے تو ہم بھی نہیں چاہتے. ہماری کوئی ہدایت ایسی تفصیل نہیں ہے کہ زبردستی ہم لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. یہی ہدایت تو آپشنل چیز ہے, یہ تو اختیاری ہم نے انسان کے لیے بنائی ہے. جو جس راستے پر چلنا چاہے گا ہم اس وہی راستہ اس کے لیے مقدر کرتے ہیں. ہم نے ان کے دلوں پر مور لگا دی ہے, انہوں نے مور کو پسند کیا ہے, ہم نے مور لگا دی اور ان کی آنکھوں اور کانوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب مقدر کر دیا ہے. یہ دوسری بات آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں ماضی میں بھی موجود تھی, کس وقت بھی موجود ہے, بڑی شان اور آن اور بان کے ساتھ موجود ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس پارٹی میں شامل نہ اس پارٹی میں شامل. ایک تیسری بات جو سیانے لوگوں کی بات, میں نے جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کیا ہے سیانے لوگوں کی بات, میں نے اس لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو بڑا سیاح کہتے ہیں, کہتے ہیں ہم بڑے سمجھدار. اللہ نے ان کا نام سیاح کے لیے رکھا, اللہ نے ان کا نام منافق. یہ سیاح اس لیے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہ انہیں کوئی ایمان سے محبت ہوتی ہے نہ کفر سے محبت ہوتی ہے, نہ ایمان سے دشمنی ہوتی ہے نہ کفر سے دشمنی ہوتی ہے, یہ صرف اپنے پیٹ اور مفاد کے بندے ہوتے ہیں. شاباش ہیں صرف اپنے مفاد کے, اتنے کمینے اور ذلیل لوگ ہوتے ہیں کہ ورنہ اللہ کو بھی غصہ آ گیا ہے ان کا ذکر کرتے ہیں. کافروں سے بھی زیادہ غصہ اللہ نے ان لوگوں کو دیا, انتہائی خبیص و ذہن لوگ ہیں. صرف اپنے مفاد, کوئی اصول نہیں, کوئی ضابطہ نہیں, ترلے درجے کے بزدل لوگ ہیں. چڑھتے سورج کو اس طرح پوچھتے ہیں کہ ان کے پوجنے پر بھی شرم آتا ہے, کس طرح پوچھتے ہیں. اور یہ لوگ ایسے برے لوگ ہوتے ہیں اور اللہ کی نگاہ میں اتنے مغزوب ہوتے ہیں کہ جس قبیلے اور جس قوم میں ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے وہ قوم میں دنیا میں مٹ جاتی ہے اور ذلیل ہوتی ہے. اور اس وقت کی امت ان کے ہاتھوں تباہ ہو رہی ہے. انہیں منافقوں نے اس امت کو یرغمال بنا لیا اور پوری امت کو ذلیل کر دیا.
یہ تیسری بات ہے سیاح لوگوں کی بات ہے. کہتے ہیں ہم بڑے سیاح اتنے سیاح ہیں کہ انسانوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
اور انسانوں میں کتنے ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں وہ ایمان نہیں رکھتے. یہ نہ کہنا کہ یہ مکہ کے اور مدینہ کے منافقوں کے لیے بات ہو رہی ہے. ہر دور میں انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اپنے عمل کی روح سے وہ مومن نہیں. اللہ انہیں مومن تسلیم نہیں کرتا. اللہ کی چیک پوسٹ میں انہیں مومن تسلیم نہیں کیا جائے گا. مانسرا کے رجسٹریشن آفس کے مطابق تو وہ مومن ہوں گے لیکن اللہ کے رجسٹریشن آفس میں وہ مومن
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
یہ اتنے برے لوگ ہیں کہ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں اور مخلص اہل ایمان کو دھوکا دیتے ہیں اور غریب کرتے ہیں. آج ایمان کو کون دے گا دھوکا دے رہا. کہتے ہیں مسلمان کو امریکہ نے تباہ کر دیا. امریکہ کو کہہ کر کیا کم ہاں امریکہ کو گھر نہیں دیتے اپنوں کے منہ تو دے. اللہ کو دھوکا دیتے ہیں مخلص اہل ایمان کو دھوکا دیتے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں دھوکا دیتے مگر اپنے آپ کو اور یہ پرلے درجے کے انہیں کوئی سمجھ.
فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا.
وہی بات جو اللہ نے خاتم اللہ نے کہی. تو ٹھیک ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے اللہ نے بیماری کو اور بڑھا دیا کرو اپنا
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ.
اور ان کے لیے دردناک عذاب. کہتے ہیں مفسرین کا خیال ہے کہ عذاب عظیم سے بڑا عذاب عذاب علیم ہوگا لیکن یہ تو اس مدت پتہ چلے گا اللہ اس عذاب سے بڑا. ان کے لیے اب ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ وہ کس پوائنٹ میں ویئر ہی اسٹینڈز. وہ کہاں کھڑا ہر کوئی دیکھ سکتا ہے لیکن تین پارٹیوں کے علاوہ کوئی پارٹی یا آدمی مستقی ہوتا ہے یا آدمی جیتی کافر ہوتا ہے یا اس کی چوکی کو یاد ہے. پچھلے دنوں پنڈی میں ہمارا پروگرام تھا تو ایک صاحب نے مجھے فون کیا باقاعدہ کہ یہ جو درد تھا اس نے مجھے علاج دیا. میں سارا دن یہ سوچتا رہا کہ وے آئیس میں کہاں کیا میں مخلص مومن کیا میں اللہ کے حکم کے معاملے میں دل کرتا ہوں کیا میں درمیانی راہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. آج تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا ہے یہ بھی آپ کی دلچسپی کے لیے میں نے جان بوجھ کر وغیرہ کیا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ زیادہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہو گئی. تو کل ہمارا انشاءاللہ دوسرا دن ہوگا. آپ سب لوگوں نے بالکل یہ دو تین دن میں اگر آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ لاب نہیں ہے اور بہت سارے اور لوگوں کو شریک کرنا ہے تو اس کا فائدہ ہوگا ورنہ آخر میں تو سارے ہی سمجھ جاتے ہیں اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. تو آج پورا دن آپ محنت کریں, لوگوں کو تیار کریں, خواتین بھی یہ خواتین کا پنڈال رات ہی یہ بنا رہے تھے, تو میں نے انہیں کہا تھا کہ اس طرح پہلے دن نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ خواتین بھی تھوڑی ہمت کریں اور آپ بھی بالکل سارا دن محنت کریں, اپنے گھر والوں کو سب کو لائیں, اڑوس پڑوس میں لوگوں کو تیار کریں, دعوت دیں, اور کل ایک بڑا پروگرام یہاں پر ہونا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں اللہ کی طرف دعوت دے سکیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار آمین. یہ ان شاء اللہ اس طرح نہیں ہوا کرے گا, ٹھیک ہم 7 بجے پروگرام مکمل کر دیا.
Visit tazkir.org.